سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانه، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار، سکون دل در مجلس اہل دل، سکون دل در مجلس اہل دل، سوائے تیرے کوئی گانا نہیں ہے یار، جدھر بھی جاؤں سوائے کے سوا جو آدمی غیر کو دل دیتا ہے، غیر پر مرتا ہے، وہ اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ دنیا والے یعنی وہ لوگ جو اللہ سے غافل ہیں، دنیا والا وہ نہیں ہے جو مال والا ہے، بلکہ دنیا والا وہ ہے جو اللہ سے غافل ہے، چاہے اس کے پاس مال ہو یا وہ نہ ہو، لیکن جو انسان اللہ سے غافل ہے اور اس وعدے سے غافل ہے جو اس نے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے یہ امانت یعنی بار شریعت، اپنی شریعت کے احکامات زمین کو، آسمان کو، پہاڑوں کو پیش کیے، تو انہوں نے بوجہ عظمت، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اور بوجہ خوف کے، اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، معذرت کر لی کہ ہم آپ کی شریعت کا بار نہیں اٹھا سکتے، احکامات کی پابندی نہیں کر سکتے۔ وہ ڈرے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہم کو خدا تعالیٰ کی پکڑ کا سامنا کرنا پڑے گا، ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ وہ حمل اہل انسان، کہ انسان نے جو ہے اس بار کو اٹھا لیا، اے اللہ ہم تیری شریعت پر چلیں گے، ہم تیرا حکم مانیں گے دنیا میں جا کے، تو یہ وعدہ ہم کر کے آئے ہیں، تو اس وعدے کو جو بھلا دے وہ بے وفا ہے۔ وعدہ کیا تھا، یہاں آ کے وفا نہیں کیا، بے وفا ہو گیا، تو یہ وفا کی قیمت کو جانتے نہیں ہیں دنیا والے جو اللہ سے غافل ہو گئے، تو ان کو دل دے کے میں اپنی زندگی پر ظلم کیوں کروں، دل جس کو دینا چاہیے اس کو دل کیوں نہ دوں میں، اس مخلوق کی خاطر، لوگوں کی خاطر میں اپنے اللہ کو ناراض کیوں کروں، میں اپنے دین کو تباہ کیوں کروں۔ یہ دنیا والے تو بے وفا زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں؟ یہ بت جو محتاج ہے ذرا سے مراد تمام نامحرم رشتے ہیں، مردوں کے لیے نامحرم عورتیں، عورتوں کے لیے نامحرم مرد اور بیریش لڑکے بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ بت سے یہ مراد ہے کہ یہ سب خود محتاج ہیں، لیکن بدنگاہی کی وجہ سے، نگاہ خراب کرنے کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے آج یہ ہو گیا ہے کہ لوگ اللہ کو بھول ہی گئے ہیں اور ان کو دل دے دیا ہے، ان کے غلام بن گئے ہیں، ان پر اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، مرنے والوں پر اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں جو مرنے والے ہیں، خود محتاج ہیں۔ میرے شیخ رحمہ اللہ کا ایک اور شعر ہے، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، ہم بھی مٹی کے ہیں اور یہ حسین شکلیں بھی مٹی کی ہیں، اور فنا ہونے والے ہیں ہم بھی اور یہ بھی فنا ہونے والے ہیں، فنا ہونے والوں پر مت مرو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ اللہ پر مرو، مرنا ہی ہے، اللہ پر مرو، اللہ پر فدا ہو۔ یہ مرنے گلنے سڑنے والی لاشیں اور چند دن میں ان کا حسن میں تغیر آ جاتا ہے، شکلیں بگڑ جاتی ہیں، جغرافیہ ان کا بدل جاتا ہے۔ ہمارے حضرت کا ایک اور شعر ہے، فرماتے ہیں کہ حسینوں کا میر جغرافیہ بدلا، حسینوں کا میر جغرافیہ بدلا، کہاں جاؤ گے اپنی تاریخ لے کر، کہاں جاؤ گے اپنی تاریخ لے کر، اور کیا ہے، یہ عالم نہ ہوگا تو پھر کیا کرو گے، زول مشتری مریخ لے کر۔ یعنی تھوڑے دن کے بعد ان کی شکلیں بدل جائیں گی، پھر کسی اور کے پیچھے پڑ جاؤ گے، اس کی شکل بدل جائے گی، پھر کسی اور، یہاں تک کہ مرتے ان پر مرتے مرتے بالکل مر جاؤ گے، قبر میں چلے جاؤ گے اور اپنی مٹی کو پلید کر دو گے، واہی کر دو گے، بیکار کر دو گے، ناکارا کر دو گے۔ اور یہی زندگی اگر اللہ پر فدا کر دو، چند دن کی زندگی ہے، اپنے دل پر صبر کرو، گناہوں کے تقاضوں پر صبر کرو اور اللہ کو اپنا دل دے دو، اللہ کے احکامات پر اپنے آپ کو فدا کر دو، اور جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ تو تمہارے لیے ہمیشہ کی عیش ہے۔ اور فرمایا کہ جو مرنے والوں پر مرتا ہے اس کی قیمت ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب غلام ہیں، غلام جمع غلام جمع غلام، کتنے بھی غلام جمع کر لو حاصل اس کا غلام آئے گا، جس طرح صفر جمع صفر جمع صفر اس کا حاصل صفر آتا ہے۔ اور یہی اسی مٹی کو اللہ پر فدا کر دو، اور جو زندہ حقیقی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو تم بھی اس کے ساتھ باقی ہو جاؤ گے، اپنی زندگی کو اس پر فدا کر دو تو ہمیشہ کے لیے تم زندہ جاوید ہو جاؤ گے۔ چونکہ یہ بدنگاہی کا فتنہ بہت بڑھ گیا ہے، موبائلوں سے، کیبلوں سے اور بے پردگی کی وجہ سے، عورت کے بے پردہ ہو کر باہر نکلنے کی وجہ سے، بے ضرورت باہر نکلنے کی وجہ سے، عورت کا پردے کے ساتھ بے پردہ باہر نکلنا بھی فتنے سے عورت کا پردے کے ساتھ بے ضرورت باہر نکلنا بھی فتنے سے خالی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کے لیے مسجد میں آنے کی ممانعت فرما دی، جماعت کے لیے، نماز کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین جگہ نماز کی اس کا گھر ہے، اور اس کے گھر میں بھی وہ کوٹری ہے جس میں کوئی دیکھ نہ سکے، اندر کی جو بالکل چھپی ہوئی جگہ ہو، وہاں پر نماز پڑھنا اس کے لیے بہتر ہے۔ نماز جیسی اعلیٰ ترین عبادت کے لیے عورت کا باہر نکلنا ناپسندیدہ ہے ہمارے اسلام میں، تو بے ضرورت باہر نکلنا، شاپنگوں پہ جانا، مال میں جانا، ادھر تفریح کو جانا، ادھر کھانا کھانے جانا، بے ضرورت نکلنا، آج اس سے مل لیں، آج اس سے مل لیں، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ سے غفلت کی ہیں اور آخرت سے غفلت کی ہیں۔ تھوڑے دن کی زندگی ہم بنا لیں، پھر یہ ساری چیزیں کیا، یہ ساری عیش و عشرت کیا، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہمارے لیے مزے اور عیش و عشرت رکھے ہیں، بشرطے کہ ہم تھوڑے دن صبر کر لیں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، اور انشاءاللہ تعالی اس زندگی میں بھی اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، کہ جس نے بھی نیک عمل کیا اور وہ مومن بھی ہے، وہ جو مومن مرد ہو عورت ہو نیک عمل کرتا ہو، اور نیک عمل میں شرط ہے کہ برے عمل سے بچتا ہو، ورنہ نیک عمل کہاں رہے گا، تو برا عمل بھی کہہ رہے گا، تو برے عمل سے بچتا ہو اس میں محذوف ہے، چھپا ہوا ہے. جو آدمی نیک ہوتا ہے برا کام نہیں کرتا، جب برا کام کرتا ہے تو نیک کیسے کہلائے گا، اس لیے یہاں شرط ہے کہ برے کام سے بھی بچے. تو جو مومن بھی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بے ضرور اس کو با لطف زندگی دیں گے. دنیا ہی میں، یہ مراد دنیا کی زندگی ہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں بھی جنت سے بڑھ کے مزہ اس کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کر کے رہتا ہے. جنت سے بڑھ کر مزہ، مانا تو میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. حقیقت میں یہ شعر پہلے حضرت نے جو فرمایا تو اللہ والوں سے کہلوا دیا جاتا ہے، تو حضرت والا نے یہ شعر فرمایا تھا کہ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، اختر ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. تو یہ کوئی بیجا بات نہیں ہوئی. اب ایک آدمی ہے، اس کی جیب میں اگر 1,00,000 روپیہ ہو اور وہ کہے کہ میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، تو وہ حادث تھوڑی ہے اور جھوٹا تھوڑی ہے، اس نے کہہ دیا کہ میرے پاس ہے. یہ اور بات ہے کہ چور ڈاکوؤں کی وجہ سے وہ اس کو چھپا کر رکھتا ہے، اظہار نہیں کرتا، لیکن اگر اس کے منہ سے نکل جائے کہ بھائی میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، تو اس میں کیا جھوٹ ہے. تو اسی طرح سے حضرت سے اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا ہم لوگوں کے نفع کے لیے کہ ہم قتل کر لیں، ہم بھی ایسے بن جائیں. تو اصل شعر یہ تھا کہ اختر ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے، تاکہ ہم مشاہدہ کر لیں کہ اللہ والی زندگی ایسی ہوتی ہے، جنت سے بڑھ کے مزہ ایسے آتا ہے. تو فرمایا کہ دنیا میں جو انسان اللہ کو راضی کر کے جیتا ہے، اس کو جنت سے بھی بڑھ کے مزہ آتا ہے. ایک مرتبہ ہمارے حضرت پھول پوری رحمہ اللہ ارہر کی دال نوش فرما رہے تھے، تو ہمارے حضرت سے انہوں نے فرمایا کہ حضرت کا نام لے کر کہ اس میں قورمہ بریانی کا مزہ آ رہا ہے. تو حضرت نے عرض کیا ہمارے حضرت پھول پوری رحمہ اللہ سے کہ حضرت یہ تو آپ ارہر کی دال کھا رہے ہیں، اس میں قورمہ بریانی کا مزہ کیسے آ رہا ہے؟ تو فرمایا کہ دیکھو یہ اس ہاتھ سے کھا رہا ہوں جو جس میں اللہ نے طاقت دی ہے، تو گویا اللہ کے ہاتھ سے کھا رہا ہوں، اور جو منہ میں کھا رہا ہوں چبا رہا ہوں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کھا رہا ہوں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی اس میں شامل حال ہے اللہ کی نصرت. اسی طرح حلق سے اتار رہا ہوں کھا رہا ہوں، اس میں مجھے قورمہ بریانی کا مزہ ہے کہ میں اپنے محبوب پاک کے دست مبارک سے گویا کہ کھا رہا ہوں، یہ حال ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ والا جو بھی کام کرتا ہے اس کو ہر عمل میں اسی طرح مزہ آتا ہے.
یہ بت جو محتاج ہے ترا غلام کا بنو تو کیوں کر، یہ بت جو محتاج ہے ترا غلام کا بنو تو کیوں کر، غلام کا غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں، غلام کا غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں.
سب قبروں میں جانے والے ہیں، ہمارے حضرت کا ایک شعر اور یاد آ گیا، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، ان کے ڈسٹیمپر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ، ان کے ڈسٹیمپر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ. کیا شعر ہے، سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے کہ ان کے ڈسٹیمپر کی خاطر، یہ اوپری رنگ و روغن ہے، ہر جسم انسانی کے پیچھے کھال کے پیچھے وہی کچھ ہوتا ہے، اندر وہی گوشت ہے، وہی خون ہے، وہی پیپ ہے، وہی پیشاب اور پیخانہ بھرا ہوا ہے. صرف یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے یہ چمڑی کسی کو کالی کسی کو گوری کسی کو کیسی چمڑی اوپر چڑھا دی ہے, اگر چمڑی اتار دیں تو پیچھے کیا ملے گا, وہی کچھ ملے گا. ہر انسان وہی ہے, اس میں ویسا ہی گوشت خون پیشاب پیخانہ وہی بھرا ہوا ہے, صرف چمڑی ہے. تو فرمایا کہ ان کے ڈسٹیمپر کی خاطر خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن, ان کے ڈسٹیمپر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑا. یہ آزمائش ہے, اللہ نے پیدا کیے ہیں حسین حسن میں کشش رکھیے پھر منع فرما دیا, یہ ہماری آزمائش ہے کہ دیکھو ہم نے ان میں حسن پیدا کیا ہے لیکن اس کو دیکھنا مت. اپنے تقاضے کو جلا دینا, اپنے تقاضے کو دبا دینا, اس تقاضے کو دبانے سے تمہاری ترقی ہوگی ہمارے راستے کی, اس لیے ان کو حسن دیا ہے. آزمائش اور کشش اس لیے ہے کہ تم اس تقاضے کو دباؤ, اس آزمائش پر پورے اترو تاکہ تم ہماری طرف ترقی کرو, ہمارا قرب حاصل کرو, ہمارے دربار میں ترقی حاصل کرو. اس لیے دیا ہے, دیکھنے کے لیے نہیں دیا. میرے مرشد رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص کسی کو چاول اور تیل اور نمک اور سب مسالے بریانی پکانے کے دے دے, گوشت بھی دے دے, اور ساتھ میں پھر لکڑی کوئلہ ایندھن جلانے کے لیے بریانی پکانے کے لیے دے, اب کوئی شخص نادانی میں یہ کوئلہ اور لکڑی کھانا شروع کر دے تو اس کو کیا کہیں گے کہ بھائی یہ ایندھن جلانے کے لیے دیا ہے تاکہ اس سے بریانی پکے, اس کو کھانا نہیں چاہیے. تو اسی طرح سے یہ آزمائشیں ہمارے لیے اللہ کے راستے کا ایندھن ہے کہ ان کو جلا کر اپنے ناجائز تقاضوں کو گناہ کے تقاضوں کو جلا دے اور پھر اس سے تقوی کی بریانی پکائے, اللہ کے راستے میں ترقی کریں. تو جو انسان اس کی قدر کر لے, اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق دے ان مضامین کی, اور اپنے گناہوں کے تقاضے کو, تقاضوں کا آنا برا نہیں ہے کیونکہ انسان بنایا ہے اور اس میں تقاضے اللہ نے رکھے ہیں, تو ان تقاضوں پر عمل نہیں کرنا, عمل سے گناہ ملتا ہے, اور عمل نہیں کرے گا تقاضے کو دبائے گا. میرے مرشد رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جس شدت سے تقاضے کو دبائے گا گناہ کے اسی درجے کا نور پیدا ہوگا, جس طرح کسی گیند کو زمین پر جتنی قوت سے مارتے ہیں وہ گیند اتنی اوپر جاتی ہے, تو اسی طرح سے جتنی شدت کا تقاضا آئے گا اس کو دبانے سے اتنا ہی نور پیدا ہوگا, اتنا ہی درجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ترقی ہوگی. اس لیے تقاضوں سے گھبرانا نہیں ہے, یہ تقاضے ہماری ترقی کے لیے ہیں. بس کام یہ کرنا ہے کہ جان دینے کا ارادہ کر لیں لیکن اللہ کو ہم ناراض نہ کریں, اپنی نگاہ کو ہم خراب نہ کریں. جتنے نامحرم رشتے ہیں ان سے ہم تین طرح کی دوری اختیار کریں, ایک تو عیناً یعنی آنکھ سے نہ دیکھیں, اور دوسری قلباً کہ دل میں بھی ان کا خیال نہ لائیں, اور تیسری قالباً اپنے جسم کو بھی حد الامکان ان سے دور رکھیں. اسی طرح سے جو نامحرم رشتے ہیں مردوں کے لیے وہ ہے بھابھی اور سالی, تو یہ بہت خطرناک رشتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ دوری کی ضرورت ہے. اسی طرح چچی اور ممانی سے پردہ ہے, اور چچا زاد ماموزاد تایا زاد لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کے نامحرم ہیں, پھوپھی زاد جتنے بھی کزن ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے نامحرم ہوتے ہیں, جن سے نکاح ہو سکتا ہے وہ سب نامحرم ہیں. اسی طرح عورتوں کے لیے جیٹھ اور دیور سے سخت پردہ ہے. ایک صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا بھائی تو موت ہے, یعنی جیٹھ اور دیور سے پردے کے معاملے میں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. تو اسی طرح سے جو تمام کزنز ہیں اور جیٹھ اور دیور ہیں اور خالو ہیں اور پھوپا ہیں, عورتوں کے لیے یہ سب نامحرم رشتے ہیں. اگر ایک گھر میں رہتے ہیں اور نامحرم رشتے بھی ہیں تو ان سے پردے کا کیا طریقہ ہے کہ بھائی عورتوں کو چاہیے کہ خوب موٹی سی بڑی سی چادر لیں اور اپنے جسم کو وہ ڈھانک لیں اچھی طرح سے, اور گھونگھٹ بھی نکال لیں. اگر ایسی جگہ کام کاج کرنا ہے جہاں کچن وغیرہ ہے یا صفائی کرنی ہے تو تنہائی تو نامحرم کے ساتھ کسی طور بھی جائز نہیں ہے, نامحرم کے ساتھ تنہائی کسی طور بھی جائز نہیں ہے. اگر ایک عورت ہے گھر میں اور اس کے ساتھ ایک ہی نامحرم ہے, اس کے ساتھ گھر میں رہنا جائز نہیں ہے, بالکل منع ہے. اور لیکن اور لوگ بھی ہیں اور کام کاج بھی کرنا ہے اور نامحرم بھی کسی وجہ سے گھر میں موجود ہے, تو اس کو یا تو کہلوا دیا جائے کہ اپنے کمرے میں چلا جائے, اوٹ میں ہو جائے, دوسری جگہ چلا جائے. اگر مجبوری ہے, بہت ہی چھوٹی جگہ ہے, تو اس میں عورت کو چاہیے کہ اپنے چادر سے اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھاک لے اور چادر کا سر سے گھونگھٹ لٹکا لے کہ اس کا چہرہ نامحرم کو نظر نہ آئے, اس کی نگاہیں دیکھتی رہیں, وہ اپنا کام کاج کر لے گھونگھٹ کو نکال کر. اور نامحرم سے بے تکلفی ہرگز نہ کرے. اور بے تکلفی بڑی خطرناک چیز ہے, بڑھتے بڑھتے جو ہے اس کا یہ گناہ پہ منتج ہوتی ہے, اس کا نتیجہ گناہ سے نکلتا ہے. بہت سے واقعات ایسے ہوئے جس کو زبان پہ لانا بھی جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے. ایسی واقعات ہوئے کہ بہت ہی شرم آتی ہے ان واقعات کو بیان کرتے, اور انہی قریبی رشتوں کی وجہ سے جو ہے وہ یہ خرابی پیدا ہوئی. ہمارے حضرت نے ابھی یہ واقعہ بیان فرمایا, بیان میں سنا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ ایک بہت ہی متقی پرہیزگار شخص تھے, تبلیغ جماعت میں وقت بھی لگاتے تھے, اور مگر ان میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنی سالی سے پردہ نہیں کرتے تھے اور اسے بے تکلفی رکھتے تھے. تو ایک دن کیا ہوا کہ دل میں شیطان نے ڈال دیا, بس شیطان کا تو دعویٰ ہے کہ اگر رابعہ بصریہ اور جنید بغدادی ایک جگہ جمع ہو جائیں تنہائی میں تو ان کو بھی بہکا دوں گا, تو ہم کیا چیز ہے. تو نتیجہ یہ ہوا سالی سے پردہ نہ کرنے کا, اور بے پردگی کا یہ انجام ہوا کہ وہ داڑھی مڈائی. اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ ان کے پاس اتنے, یعنی وہ معتمد آدمی تھے کہ لوگوں کی امانتیں ان کے پاس رہتی تھیں, پیسہ ان کے پاس رہتا تھا, لوگ اپنا پیسہ ان کے پاس رکھواتے تھے, ایسے معتمد لوگوں کے تھے, ایسے مستند آدمی تھے. تو شیطان نے پھر دیکھو کیا کھیل کھلایا, شیطان سالی سے پردہ نہ کرنے کی وجہ سے کہ داڑھی بھی منڈائی اور جتنا پیسہ امانتوں کا تھا وہ سب لے کے سالی کے ساتھ امریکہ فرار ہو گئے. یہ شیطان یہ گل کھلاتا ہے بے پردگی کی وجہ سے. ہم بڑے آرام سے رہتے ہیں کہ بھئی اس میں کیا حرج ہے, ذرا سی بے تکلفی کر رہے ہیں. ہاں, مولانا ناصر صاحب فرماتے ہیں کہ غیر محرم سے تکلف ہی برتنا ناصر, غیر محرم سے تکلف ہی برتنا ناصر, بعد میں کہیں روگ نہ بن جائیں یہ دل لگیاں. بظاہر تو آدمی کہہ رہے کہ ہم ذرا سی دل لگی کر رہے ہیں, اس میں کیا حرج ہے, لیکن حرج یہی سوچتے سوچتے انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اس میں کیا حرج ہے. پہلے عورت نے آنکھیں کھولی, اس میں کیا حرج ہے, نقاب ذرا سی ہٹا لی, پھر نقاب ہٹ گئی, اس میں کیا حرج ہے, پھر برقع بھی اتر گیا, اسکارف بھی اتر گیا, پھر کپڑے بھی ایسے پہننے شروع کر دیے کہ اب مزاج یہ بن گیا ہے کہ جتنے کم کپڑے اتنے ہی ایڈوانس, جتنے کم کپڑے اتنے ایڈوانس. حالانکہ کم کپڑے تو جہالت کی زمانے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. جہالت کے زمانے میں جب انسان نیا نیا دنیا میں آیا تھا, جب اسے سطر ڈھانکنے کی تمیز نہیں تھی, شرم و حیا نہیں تھی, پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے اس شرم و حیا سکھلائی, دین سکھلایا, تب جا کے پتہ چلا. تو یہ تو زمانہ جاہلیت کی طرف ہم جا رہے ہیں, کفار اور یہود و نصارہ کی نقل کرتے کرتے آج مسلمان کہاں پہنچ گئے ہیں. شرم و حیا نہیں رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں, اور جس میں ایمان ہے اس میں حیا ضرور ہے. ایمان ہے تو حیا ہے, یا حیا ہے تو ایمان ہے, اور جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں. آج یہ حال ہو گیا کہ بے پردہ بھی پھر رہے ہیں, اور ٹخنے کھول رہے ہیں, پاجامے ٹائٹ پہن رہے ہیں, اور اپنے کو دکھاتے پھر رہے ہیں. شادی شدہ عورتوں کا بھی یہ حال ہے. میں کہتا رہتا ہوں کہ شادی شدہ عورتیں جو بے پردہ پھر رہی ہیں, یہ کیسی ان کی کیسی غیرت مر گئی ہے, کہاں ان کی حیا چلی گئی ہے کہ اپنے کو دکھاتی پھرتی ہیں کہ ہم اپنے شوہر کے بھی ہیں تو کچھ کچھ تم لوگوں کے بھی ہیں, تم بھی ہمیں دیکھو. کیسی بے غیرتی کی بات ہے, بے پردگی کتنی بے حیائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر برے کام کو, بے حیائی کے کام کو منع فرمایا ہے. کوئی اچھے کام کو منع نہیں فرمایا اللہ نے, بلکہ ان کو تو کرنے کو فرمایا ہے. جتنی بری باتیں جو ہمارے لیے نقصان دہ تھیں, ہمارے ایمان کے نقصان کی تھیں, ہماری زندگی اور حیات کو تلخ کر دینے والی تھیں, اللہ تعالیٰ نے انہی کاموں کو منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. کاش کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندہ جو نکلا اپنے ساز و سامان کے ساتھ, اپنے اونٹ پر سواری کے ساتھ, اور اس پر سامان لدا ہوا ہے, اس کی زیادہ راہ ہے, اس میں کھانا پینا ہے, اور صحرا جنگل کا سفر ہے. راستے میں جو ہے وہ اچانک کیا ہوا کہ بالکل بیچ صحرا میں جہاں نہ پانی ہے نہ کوئی سایہ ہے, دھوپ ہے شدید, وہاں اس کی سواری گم ہو گئی. جس پر اس کا سامان تھا, جس پر اس کی حیات کا دار و مدار تھا, وہ سواری گم ہو گئی, سارا ساز و سامان لے کے. اب یہ شخص انتہائی مایوس ہو گیا, غمگین ہو گیا, اور اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا. یہاں تک کہ وہ اس جگہ پر جہاں سے وہ سواری گم ہوئی تھی, وہاں آ کر انتہائی دل برداشتگی کے عالم میں وہ لیٹ گیا کہ اب میں یہاں مر جاؤں گا تو یا چلو یہاں آرام لیٹ جاتا ہوں, موت آ جائے گی مجھے لے جائے گی. بالکل مایوس ہو کے وہ لیٹ گیا, اور تھوڑی دیر کو اس کی آنکھ لگ گئی. اب جو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سواری پھر موجود ہے. تو اس قدر خوش ہوا اس سواری کو دیکھ کے ماں ساز و سامان کے کہ عقل ہی الٹ گئی. بعض اوقات انسان کی خوشی میں عقل الٹ جاتی ہے, تو عقل میں فطور آ گیا, یا جو خوشی سے غلبہ خوشی ایسا ہوا کہ وہ اس کے زبان سے یہ نکلا کہ اے خدا تو میرا بندہ میں تیرا خدا, تو میرا بندہ میں تیرا خدا, بالکل انہونی بات. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شخص کو یہ خوشی کے غلبے سے یہ حال ہو گیا. اتنی خوشی کو بیان کرنے کے لیے یہ مثال فرمائی کہ اس کے منہ سے یہ نکلا. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بندہ توبہ کرتا ہے, گناہوں سے رجوع کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے, اس سے بھی زیادہ پیار آتا ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں یہ بات ڈال دے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, بہت ہی محبت کرتے ہیں. یہ محبت ہی کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں برائی کے کاموں سے, نقصان دہ کاموں سے منع فرمایا ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے. تو یہ بے پردگی کا یہ انجام نکل رہا ہے. آج کسی کی عورت کسی کے ساتھ, کسی کا مرد کسی کے ساتھ, اور کچھ پتہ نہیں ہے بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں. آج سے برسوں برس پہلے ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے روتے ہوئے یہ قصہ بیان فرمایا کہ میرے ایک جاننے والے پرنسپل ہیں کالج کے, انہوں نے مجھے بتایا, وہ اللہ والے پرنسپل تھے, انہوں نے بتایا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ میری بیٹی کالج پابندی سے آ رہی ہے یا نہیں. تو میں نے رجسٹر منگوایا, رجسٹر دیکھ کے دیکھا کہ وہ پابندی سے آ رہی ہے. تو باپ کو یہ شکایت تھی کہ وہ گھر میں نہیں آ رہی, آج کل تو کالج بھی آ رہی ہے یا نہیں. تو جب رجسٹر دیکھا تو اس میں حاضری پوری تھی, تو بتایا کہ آپ کی بیٹی جو ہے کالج میں بالکل ریگولر ہے اور وہ آتی ہے. تو انہوں نے کہا بس بس مجھے اور کوئی فکر نہیں ہے. حضرت رو رہے تھے کہ دیکھو باپ کو اپنی بیٹی کا یہ تو خیال ہے کہ یہ پڑھ رہی ہے, پڑھائی کر رہی ہے, یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد وہ کہاں جا رہی ہے, کس سے مل رہی ہے. یہ تو برسوں پہلے کی بات ہے. اب تو میڈیکل کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں کیا حال ہو رہا ہے, بس وہی کہتا ہوں کہ زبان پر لانا جو ہے بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے, اپنی بھی خیریت منانے کی توفیق دے, اپنی اولاد کی بھی صحیح تربیت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. دفتروں میں کالجوں میں کیا حال ہو رہا ہے کچھ پتا نہیں ہے, اس قدر برے نتائج آ رہے ہیں, اس قدر بری اطلاعات آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اور پھر بات تو یہ ہے کہ یہ سب کر کے کوئی چین تو نہیں ہے, ہر آدمی پریشان ہے. اللہ اور رسول کے راستے کو چھوڑ کر ہر آدمی پریشان ہے, دنیا میں بھی چین سے نہیں. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, جو مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. دنیا میں بھی بے چینی ہے تو آخرت میں کیا حال ہوگا. اللہ تعالی ہمیں مرنے سے بہت پہلے پہلے اللہ والی زندگی, نور والی زندگی عطا فرمائے. یہ بت جو محتاج ہے ترا موبائلوں کی رنگینیوں کے سہارے, کیبل کے سہارے, ٹی وی کے سہارے, گانے بجانے کے سہارے, اور خلاف شریعت گناہوں میں پڑنے کے سہارا ایسا ہے جیسے بوسیدہ لکڑی, دیمک کھائی ہوئی لکڑی پہ سہارا لینا, کسی وقت بھی وہ ڈھہ جائے گی اور گر جاؤ گے. کہ ان کو سہارا مت بناؤ, اللہ کو سہارا بناؤ.
یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ رنگ گل سے بلبل ہے مسنوشیدہ, مگر نشے من جو عاری ہو تو اس کو مسکن میں کیوں جانا.
مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہلِ دل کے در مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہلِ دل کے در میں دل سے نہ کیوں مانا فمی میں دل سے دل کی گہرائی سے بعض لوگ آتے تو ہیں لیکن بدلنے کا ارادہ نہیں ہے, محنت نہیں کرتے, اپنے کو بدلنے کا ارادہ نہیں ہے. اپنے کو بدلنے کا ارادہ کریں, اللہ سے دعا مانگیں. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تین باتیں ہیں اللہ والا بننے کے لیے, کہ خود ہمت کرے, گناہ چھوڑنے کی ہمت کرے, اللہ والا بننے کا پکا ارادہ کرے, ہمت کرے, ہمت سے چلے, تو خود ہمت کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میں آپ کے راستے میں چلنا چاہتا ہوں, سچے راستے میں چلنا چاہتا ہوں. اور تیسری چیز خاصان خدا سے دعا کی درخواست کرے. تین کا ایک تو یہ کہ خود ہمت کرے کہ اس کے بغیر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا, دعا کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا اور اللہ والوں سے دعا کرانے کا بھی فائدہ نہیں, وہ کامل فائدہ نہیں ہوگا. ہمت کرنی پڑے گی, کام تبھی بنے گا. یہ اور بات ہے کہ اللہ والوں سے دعا کرانے سے یہ ہوگا کہ ہمت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. دعا کرانا تو مفید ہی ہے, نافع ہی ہے, دعا کرنا بھی نافع, لیکن کام جب بنے گا جب ہمت خود کرے گا, پہلا قدم رکھے گا. ایک قدم ایک بالش بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے, اللہ اس کی طرف دس بالش ہے. ہاں ایک ہاتھ آتے ہیں, ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو دس ہاتھ آتے ہیں. بندہ چل کر جاتا ہے, اللہ دوڑ کر آتے ہیں. لیکن تم چلو تو صحیح, قدم تو اٹھاؤ. اگر قدم ہی نہ اٹھایا, جیسا کہ ایک شخص مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمہ اللہ سے برسوں دعا کراتا رہا کہ دعا کر دیجئے اولاد کے لیے. حضرت دعا کرتے رہے بڑے اخلاص کے ساتھ, جب بہت برسوں تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا, پوچھا کہ بھائی تیری اولاد نہیں ہوئی, شادی بھی کی؟ کہا شادی تو نہیں کی. تو پھر کہا کہ بچہ کیا تیرے پیٹ سے نکلے گا؟ تو یہ نہ ہونا چاہیے, کچھ ہمت کرنی چاہیے, کچھ قدم اٹھانا چاہیے اور اللہ پر یقین رکھنا چاہیے, تعلیمات پر یقین رکھنا چاہیے. تو ہمت کرے, خود ہمت کرے اور دعا کرے اور خاصان خدا سے دعا کی درخواست کرے, انشاءاللہ کام بننا شروع ہو جائے گا. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. کسی اللہ والے سے تعلق کرے اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اور ان کے پاس آنا جانا رکھے پابندی کے ساتھ, انشاءاللہ تعالی کام بننا شروع ہو جائے گا. دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی مر جائے گی بن جائے گی. ہمارے طاہر صاحب فرماتے ہیں رحمت برکاتہم کہ جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی, جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی, دنیا پہ جو مرے تھے کہیں کے نہیں رہے, نہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے.
مجھے تو اختر سکون دل کر ملا تو بس اہلِ دل کے در پر, تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیمِ دل سوائے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یار ادھر بھی جاؤں, کسی غم میں دل سنا کسی میں زخم
اللہ معاف فرما دے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ثُمَّ يُصِيبُ شَيْئًا مِنْ حُرِّ وَجْهِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ. رواہ ابن ماجہ. دیکھیے یہ بھی اللہ کی محبت کی کتنی زبردست دلیل ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن بندہ ایسا نہیں ہے جس کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نکلے، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ آنسو اس کے چہرے پر پہنچے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی حدیث کے پیش نظر ایک صحابی اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو اپنے چہرے پر مل کر پھیلا لیتے تھے تاکہ دور دور تک یہ آنسو لگ جائے اور دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جائے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ پولپوری رحمہ اللہ بھی اپنے آنسوؤں کو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی سے مل کر تمام چہرے پر مل لیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے مرشد حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں مسواک کی سنت، ہر وضو کرتے وقت مسواک کرنا سنت ہے. مسواک پکڑنے کا مسنون طریقہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دانے ہاتھ کی چنگلیاں مسواک کے نیچے رہے اور انگوٹھا مسواک کے اوپری سرے کے نیچے رکھے اور باقی انگلیاں یعنی تین انگلیاں مسواک کے اوپر رکھے. مسواک کے بہت فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت عطا ہوتی ہے، اور وہ اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. اللہ کی محبت کے ہر سنت اللہ کی محبت کے حصول کا بڑا ذریعہ ہے، یقینی ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سنت کو اپنانے کی توفیق دے. تو مسواک سے اللہ کی محبت بڑھے گی، اور مسواک پر وعدہ ہے کہ جو آدمی مسواک کا پابند رہے گا اس کی موت پر اس کو موت کے وقت کلمہ شہادت یاد دلائیں گے اور اس کی روح بھی آسانی سے نکلے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ارشاد فرمایا کہ ہر سنت کو اختیار کرنا، یعنی کہ اس جس زمانے میں میری سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہوگا میری سنت کو زندہ کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ملے گا. تو آج کل دیکھ رہے ہیں کہ سنتوں کی طرف بہت ہی غفلت ہے، تو اس دور میں انشاءاللہ امید ہے کہ مسواک کی پابندی سے یہ بھی فائدہ انشاءاللہ مل جائے گا. جو پابندی کرے گا پھر منہ بھی صاف رہتا ہے، منہ کی بو جاتی رہتی ہے، اور بہت سے فائدے ہیں اس میں. تو سنت کو اختیار کریں، انشاءاللہ تعالی ترقی ہوگی اللہ کے راستے میں. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 12ویں روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف سے نعمت و رحمت الہیہ کا اہتمام میں 12ویں روایت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی وفات کے بعد اپنے اصحاب کے اختلاف کے متعلق پوچھا. ارشاد ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب میرے نزدیک بمنزلہ ستاروں کے ہیں، کہ کوئی کسی سے زیادہ قوی ہوتا ہے مگر نور سب میں ہے، سو جو شخص ان کے اختلاف کی جس شق کو لے لے گا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے. روایت کیا اس کو رضینا، یعنی صحابہ میں کوئی بنیادی اختلافات نہیں تھے، فروعی اختلافات ہوا کرتے تھے، کیونکہ مختلف زمانوں میں مختلف باتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوا. تو بعض صحابی ایسے ہوتے تھے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہے، دور دراز سے آتے تھے، آپ سے دین سیکھا، اس زمانے میں آپ نے جس بات پر جیسا عمل کیا انہوں نے سیکھ لیا، اب اس کے بعد دور بدلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور بھی باتوں پر ہوا، انہوں نے وہ دیکھا، اس میں معمولی باتوں پر اختلافات ہو جاتے تھے، اور چونکہ صحابہ توحید کے بڑے زبردست ماننے والے تھے، ان میں توحید بہت زبر توحید کا غلبہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا کا عشق بھی انتہا درجے کا تھا، اس لیے وہ آپس میں اختلاف کر جاتے تھے. یہ اختلاف ان کی اپنی نفسانی غرض سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اللہ اور رسول کے طریقے پر ہوتا تھا. بعد میں جب یہ اختلاف کے علاوہ آپس میں بالکل شیر و شکر رہتے تھے، ایک دوسرے کی دعوت بھی کرتے تھے، کھانا بھی کھلاتے تھے، ان کے ساتھ تمام معاملات کرتے تھے. شرعی اختلاف اپنی جگہ، مگر باقی سارے معاملات وہ اسی طرح کرتے تھے جیسے اللہ اور رسول کا مومنوں کے ساتھ کرنے کا حکم ہے. تو فائدے میں لکھا ہے کہ یہ اختلاف فروع اجتہادیہ میں وجوہ دلالت نصوص کے اختلاف سے ہے، جس میں ہر شخص کا قصد اتباع دلیل شرعی ہے. ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ ہم شریعت کا پورا اتباع کریں. سو یہ رحمت ہے کہ اس میں امت کو سہولت ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اختلاف موقوف ہے اجتہاد پر، اور اگر حضور تشریف رکھتے ہوتے تو ہر واقعے میں نص حاصل ہو سکتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو ہر واقعے میں بالکل ثبوت رہتا. اجتہاد کا باب کیسے واسع ہوتا؟ تو یہ سہولت مختصہ بوجود اجتہاد کے رحمت حق بھی حدیث مذکور ہے کیسے ظاہر ہوتی. بس اول کی سات روایتوں سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آپ کی توجہ ملاء الاعلیٰ کی نعمت ہونے کی وجوہ، اور آخر کی پانچ روایتوں سے امت کے حق میں اس کی رحمت ہونے کی وجوہ ثابت ہوتی ہیں. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ یہ واقعہ کسی حیثیت سے بھی مصیبت نہیں ہے. اول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف، اول تو خود روایت بالا میں بعض حکمتیں خود مصیبت ہونے پر ہی متفرع ہیں، دوسرے صحابہ جو بعض انبیاء کے اکمل البشر ہیں، عمل علما بھی عملا بھی قالا بھی، ان سے اضطراب کے اقوال و افعال صادر نہ ہوتے، اور وہ تو بشر تھے، ملائکہ تک سے تأسف اور بکا ثابت ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف پر ملائکہ بھی روئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. إلى العالمين ہمارے گناہوں کو بلوغ سے لے کر آج تک کے ہر چھوٹے بڑے علانیہ سری جان کے کیے انجانے میں کیے یا رحم الراحمین معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ نیکیوں کو ذوق و شوق ہمیں عطا فرما دے. اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو بھی، اور میرے سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، اور سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہم سب کو حیا نصیب فرما دے. یا اللہ شرم و حیا نصیب فرما دے. اللہ خوف آخرت نصیب فرما دے. آپ کے سامنے پیش ہونے کا خوف اور اس کا خیال اور اس کی فکر نصیب فرما دے، اور اس کے مطابق محاسبہ اور تیاری کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ مرنے سے بہت پہلے پہلے توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے ولی بن جاؤ، تاکہ مزہ تو پتہ چلے کہ اولیاء اللہ کو دنیا میں رہنے کا کیا مزہ آتا ہے. اے اللہ مرتے وقت نہیں بلکہ بہت پہلے بلکہ ابھی اے اللہ آپ ارادہ فرما لے ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، اور تمام مسلمانوں کو، ان کے گھر والوں کو. اے اللہ جلد فرما کر اولیاء صدیقین عطا فرما دے. اے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اللہ آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، اور آپ کے ارادے کو تخلف محال ہے. آپ جس بات کا ارادہ کر لیں کائنات کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی. اے اللہ اپنی مہربانی فرما دیجئے. اللہ آپ کو اس محبت کا واسطہ جو آپ کے اپنے بندوں آپ کو اپنے بندوں سے ہے. اللہ آپ کو اس محبت کا واسطہ جو آپ کے آپ کو اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اے اللہ اس محبت کا واسطہ. ہاں اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پاک خوش ہو جائے گی. اے اللہ آپ اپنے حبیب کو خوش کرنا پسند ہے. اے اللہ آپ اپنے حبیب کو خوش کر دیجئے, ہمارے تمام احوال کی اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. اللہ سنت اور شریعت کا پابند کر دیجئے. اے اللہ سنت اور شریعت کا پابند کر دیجئے. ہمارے بچے کو اسلام اور ایمان پر کامل اسلام اور کامل ایمان پر جینا مرنا نصیب فرمائیے. اے اللہ پوری زندگی ہماری اے اللہ سنت اور شریعت کے 100% مطابق فرما دیجیے. اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا دیجیے. اللہ نور والی زندگی عطا فرمائیے. گناہوں کی غلاظت والی ناپاک زندگی سے میری, میرے گھر والوں کی, میرے بچے کی, میرے قیامت تک کی آنے والی نسلوں کی, اور اے اللہ میرے سب بھائیوں کے اور بہنوں کے اور ان کی اولادوں کے اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کی اے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ بری زندگی سے, غفلت والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہر دم ہوشیاری کی زندگی عطا فرما. ہم ہر دم آپ کے ہوشیار رہیں, ہر دم دین کے ہوشیار رہیں, ہر قدم پر اے اللہ سنتوں پر عمل کرنے والے رہیں. اے اللہ ہر قدم پر آپ کے مطیع رہیں. اے اللہ 100% وفادار بنا دیجئے, 100% مطیع بنا لیجئے. بے وفائی کے جرم سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اس نفس اور شیطان کے جال بچھے ہوئے ہیں, لیکن اے اللہ جس پر آپ کا فضل ہو جائے, جس پر آپ کی رحمت برس جائے, اے اللہ پھر اس کا کیا کہنا, پھر یہ نفس و شیطان کے جال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں. اے اللہ ہماری قدم قدم نصرت. اے اللہ ہم آپ کی قدم قدم نصرت کے محتاج ہیں. اے اللہ قدم قدم نصرت فرما دیجئے. اے اللہ قدم قدم نصرت فرما دیجئے. ہم سب کو تقوی کامل نصیب فرما دیجئے. گناہوں سے 100% حفاظت کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما. اے اللہ جو حرام سے بچنا چاہتے ہیں ان کو حرام چھڑا کر اے اللہ حلال 100% حلال اور آسان اور برکت والی روزی عطا فرما. جن کو تنگی ہے اللہ ان کو فراخی عطا فرما. اے اللہ ہماری تنگی کو بدل دیجئے فراخی سے, مصیبت کو بدل دیجئے عافیت سے, غموں کو بدل دیجئے خوشی سے. اے اللہ ہماری خلاف شریعت اور خلاف سنت زندگیوں کو بدل دیجئے سنت اور شریعت کے مطابق زندگی سے. اے اللہ اپنے وفاداروں میں, اپنے مقبولین میں, اپنے اخص الخواص میں ہمیں جینا نصیب فرما, اور انہی میں اللہ ہمیں شامل فرما کر موت نصیب فرما, اور انہی میں اللہ محشر میں اور جنت میں ان کا ساتھ ہم سب کو نصیب فرما. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا. الہ العالمین جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی خواہش ہو جائز, اے اللہ خزانہ غیب سے اس کی مدد فرما, اس کی نیک مرادوں کو پورا فرما. اور اللہ ہر وہ بات, ہر وہ خواہش, ہر وہ مراد جو آپ کی مرضی اور شریعت کے خلاف ہو, اے اللہ ہمیں کبھی بھی اس میں بامراد نہ کر. اے اللہ ہمیں اس کی جگہ اچھے بدل عطا فرما دے, اچھی خواہشات, اچھے ارادے عطا فرما دے, اور اس میں ہمیں بامراد فرما دے. ان بچوں کے رشتے نہیں ہوئے, اے اللہ ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما. بے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد فرما اور عطا فرما. اور اللہ ہم کو, ہمارے اولادوں کو, سب کو اللہ والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.